ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله تبارك وتعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه میرے محترم دینی بھائیوں, دین کی اصل اور بنیاد توحید ہے. توحید کا مقام انسان کے دین میں وہ ہے جو ایک انسان کے بدن میں سر کا مقام ہے. انسان کے جسم میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا ہاتھ کٹ جاتا ہے, کسی کا پاؤں, کسی کی آنکھیں نہیں ہوتی ہیں, کسی کے جسم میں کسی قسم کا کوئی عیب ہوتا ہے. یہ تمام عیوب اس کے وجود کو باقی رکھتے ہیں. لیکن اگر کسی انسان کے جسم سے سر ہی غائب کر دیا جائے تو اس کے وجود اور اس کی حیات کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. لہذا آدمی کے وجود کو باقی رکھنے کے لیے اس کے سر کا وجود باقی ہے. اسی طرح سے آدمی کے دین میں توحید کا معاملہ ہے. ایسی دینداری کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا ہے جس میں سرے سے توحید موجود نہ ہو. توحید کے بغیر اللہ کے نزدیک دین کا وجود ہی نہیں ہے. اسی لیے عربوں کی بہت ساری عبادات کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اعلان کرنے کے لیے کہا, وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ, تم اس کی عبادت نہیں کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. حالانکہ سیرت اور تاریخ کا مطالعہ کرنے والا جانتا ہے کہ عربوں میں بہت سارے اعمال تھے, کعبہ کا طواف کرنا, اسی طرح سے حج کرنا, اور اس کے علاوہ اللہ کو یاد کرنا, اللہ کا ذکر کرنا, اللہ سے دعا کرنا, اللہ کے نام کی نظر کرنا, بہت ساری چیزیں وہ کیا کرتے تھے. لیکن اللہ رب العالمین نے اس آیت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اعلان کرنے کے لیے کہا کہ آپ کہہ دیں کہ تم اس کی عبادت سرے سے نہیں کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. کیونکہ اللہ کو وہ عبادت مطلوب ہے جس میں شرک نہ ہو. اللہ کو وہ عبادت چاہیے جس میں خالص اللہ کی رضا مقصود ہو, اللہ ہی کو اپنا معبود تسلیم کیا گیا. اللہ کے علاوہ اگر کسی کو معبود کا درجہ انسان دیتا ہے یا اللہ کے علاوہ کسی ایک عبادت میں بھی کسی اور کو شریک کرتا ہے تو وہ آدمی اپنے ہاتھوں اپنے دین کو قتل کر دیتا ہے. لہذا ایک انسان کو چاہیے کہ اگر وہ دین کی طرف آ رہا ہے, دین سیکھ رہا ہے, تو سب سے پہلے وہ توحید کو سیکھے, اور دنیا سے جا رہا ہے تو سب سے اہم چیز توحید کو اپنے پاس سنبھالے رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں جائے گا. تو ایک آدمی کے لیے سب سے اہم چیز توحید ہے, اور توحید کے بغیر آدمی کا عمل بھی مقبول نہیں. اگر ایک آدمی عبادتی اعمال کرے لیکن اس کے عقیدے میں توحید نہ ہو, اگر وہ شرک میں مبتلا ہو, تو ایسے آدمی کی عبادات بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک مقبول نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود فرمایا, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے نبی, آپ کی طرف ہم نے پیغام بھیجا ہے, اور آپ سے پہلوں کی طرف بھی, پچھلے نبیوں کی طرف بھی, کہ یہ پیغام اس سارے لوگوں کو پہنچا دیں کہ اگر تو نے شرک کیا تو تیرے تمام اعمال برباد کر دیے جائیں گے، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تو نے شرک کیا تو تیرا سارا کیا کرایا، تیرا ہر عمل برباد کر دیا جائے گا، ولتکونن من الخاسرین، اور انجام کے اعتبار سے تو گھاٹا خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر ایک آدمی توحید کی بجائے شرک کا راستہ اختیار کرتا ہے، اپنے عقیدے میں، اپنی عبادات میں اگر وہ شرک کی آمیزش کرتا ہے، شرک کی ملاوٹ کرتا ہے، تو ایک تو یہ کہ اس کی ساری عبادتیں برباد ہو جائیں گی، دوسرے یہ کہ وہ انجام کے اعتبار سے آخرت میں خاسرین میں سے ہو جائے گا، خسارہ اور گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو توحید اعمال کی بقا کے لیے، اعمال کی قبولیت کے لیے، نیکیوں کے اللہ کے ہاں شمار ہونے کے لیے بھی ضروری ہے۔ توحید ایک ایسا عقیدہ ہے جو آدمی کے اعمال کو اللہ کے نزدیک قبول ہونے کے لائق بناتا ہے، لیکن اگر توحید نہ ہو تو چاہے وہ زندگی بھر نیکیاں کرتا رہے، چاہے وہ حج پر حج کرتا رہے، چاہے وہ تہجد پڑھے فرض نمازوں کے ساتھ، چاہے اللہ کو ہر وقت یاد کرنے والا ہو، چاہے وہ اپنے جسم کو ستا کر دھوپ میں اور ہر موسم میں روزے رکھنے والا ہو، یہ سارے اعمال مجاہدے کے کرنے کے باوجود اگر اس کے عقیدے میں توحید نہیں ہے تو ایسے آدمی کے اعمال اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ لہذا کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اس کے عمل اللہ کے نزدیک، اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو جائیں، اس کو سب سے پہلے کرنا چاہیے کہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرے۔ توحید کے بغیر نیکیاں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے ایک آدمی دنیا سے جب آخرت میں جاتا ہے تو اس کے لیے دو میں سے ایک ٹھکانہ ہے، یا تو جنت یا پھر جہنم۔ ایک آدمی اگر گناہگار ہو بھی جائے لیکن اگر اس کے پاس توحید ہے اور اللہ اس کو سزا دے دے، ایک نہ ایک دن اس کے لیے جہنم سے نکل کر جنت میں جانا مقدر ہے اگر اس کے پاس توحید ہے۔ لیکن اگر آدمی دنیا میں کتنے بھلے کام کیوں نہ کر لے، لوگوں کی خدمت کرنا اور بہت سارے نیکی کے کام کرنا، یہ سب کرنے کے بعد بھی اگر اس کے پاس اصل الاصول، دین کی بنیادی چیز اگر توحید نہ ہو، ایسا آدمی اپنے آپ کو جہنم سے بچا نہیں سکتا، اس کی اس ساری نیکیاں برباد ہونے کی وجہ سے اس کے کام نہیں آئیں گی، کیونکہ اس کے پاس توحید نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کو جہنم میں جانے سے نہیں بچائے گا۔ صرف اتنا نہیں بلکہ جہنم میں جانے کے بعد اس کے لیے کبھی کبھی نکلنا ممکن نہیں ہوگا، شرک کی وجہ سے ایک آدمی ہمیشہ کی جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے، وہ کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ انہ من یشرک باللہ، جو کوئی آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والے پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہاں کئی باتیں معلوم ہوئی کہ شرک کرنے والے پر جنت حرام ہے، اس کا ابدی ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسا آدمی اگر کسی بڑے کے بھروسے پر ہو کہ وہ مجھ کو بچا لے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما للظالمین من انصار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور سب سے بڑا اور اصل ظلم کیا ہے؟ جو اللہ کے حق میں کیا جائے۔ ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، سب سے سنگین ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بھیانک ظلم ہے، کیونکہ جو اللہ کے حق میں ظلم کیا جائے، اللہ کا حق اللہ کو نہ دیا جائے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ لہذا جو آدمی شرک کر کے ظالم بن جائے، ایسے آدمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما للظالمین من انصار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لہذا کوئی آدمی اگر دنیا میں اپنے عقیدے کی اصلاح کی بجائے کسی اور پر اعتماد کیے ہوئے ہو کہ فلاں پیر صاحب، فلاں ولی، فلاں رشتہ دار، فلاں فلاں، اگر وہ مجھ کو آخرت میں بچا لیں گے، تو ایسے آدمی کے لیے اللہ رب العالمین کا کلام فیصل ہے اس کے اوپر، اللہ نے فرمایا وما للظالمین من انصار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. تو یہاں دو اور بھی بہت ساری باتیں اس سلسلے میں کہی جا سکتی ہیں، یہ دو بنیادی باتیں ہم کو یاد رکھنا چاہیے. ایک، توحید کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں. دو، توحید کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں اور جہنم سے خروج ممکن نہیں. اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ ساری کوششیں برباد ہو جاتی ہیں اگر توحید نہ ہو. کر کے بھی نہ کرنے والوں میں شمار ہونا ہے. سب کچھ کر کے بھی اگر ایسا بننا ہے کہ اس نے کچھ نہ کیا ہو، مجرم بننا ہو، تو ایک آدمی کو توحید چھوڑنا اس کے لیے کافی ہے. لیکن اگر آدمی چھوٹی نیکی کر کے بھی اللہ کے ہاں مقام پائے، اس کو چاہیے کہ اپنی نیکی میں وہ توحید اختیار کرے. کوئی بھی عمل اگر کرے خالص اللہ کے لیے کرے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ توحید کے انسانی زندگی پر کیا اثرات پڑتے ہیں. وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، اس لیے اختصار سے میں کچھ باتیں اس سلسلے میں ذکر کروں گا. دس باتیں میں اس سلسلے میں ذکر کروں گا کہ واقعی توحید اختیار کرنے کے کیا فوائد ہیں، اور انسان کی شخصیت پر، اس کی سوچ پر، اس کی عملی زندگی میں، اس کی آخرت پر اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں، اس کے اعمال میں کیا اثرات نمایاں ہوتے ہیں جب وہ توحید کو سینے سے لگاتا ہے. سب سے پہلی چیز، جو آدمی اپنا تعلق اللہ رب العالمین سے صحیح کر لیتا ہے، وہ سارے معبودوں کو چھوڑ کر اللہ سے جڑ جاتا ہے، وہ اپنی زندگی میں سب سے بڑا مقام اللہ کو دیتا ہے، وہ اپنے تمام معاملات میں صرف اللہ پر اعتماد کرتا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کی عملی تفسیر ہو جاتا ہے. جب وہ اللہ کا نام لے کر، اللہ کا ذکر کر کے اللہ سے جڑتا ہے، سب سے اپنا منہ پھیر لیتا ہے، ساری مخلوقات اور سارے جو بھی سہارے ہیں ان کی بجائے اللہ پر اعتماد کر لیتا ہے، سارے بتوں سے، سارے معبودوں سے اپنے آپ کو بچا کر جب وہ اللہ ہی کے آگے جھکنے والا بن جاتا ہے، تو ایسے آدمی کو اللہ تعالی قلبی سکون اور اطمینان دیتا ہے. اس کے پاس مال و دولت ہو یا نہ ہو، اس کے پاس دنیا کی چیزیں، ڈگریاں، اور اس کے پاس دنیا کی ساری زیب و زینت ہو یا نہ ہو، اس کے پاس زندگی کی سب سے اہم اور قیمتی چیز دل کا سکون ہوتا ہے. اگر اس کو آپ واقعی تاریخی سطح پر دیکھنا چاہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس حقیقت کو بیان کیا. سورہ الرعد میں اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان ملتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی یاد ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں. تو اللہ سے جب آدمی جڑ جاتا ہے، زندگی میں صرف اللہ کی طرف آدمی کا دھیان ہوتا ہے، چاہے وہ مسائل کے حل کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ عبادات کی قبولیت اور مقصود اور مطلوب کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ نجات کی طلب کے اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے جب آدمی اللہ کی طرف بڑھنے والا بن جاتا ہے، اس کی نگاہ صرف اللہ کی طرف اٹھتی ہے، تو ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ تمام تشویشوں سے نکال کر اور تمام پریشانیوں سے نکال کر اس کے دل کو سکون سے بھر دیتا ہے. یہی بات اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں فرمائی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی یاد ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ آدمی سب جھوٹے معبودوں کو چھوڑ کر جب ایک اللہ ہی کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ سکون و اطمینان سے بھر دیتا ہے. یہ ایمان کا، توحید کا نفع ہے. نمبر دو، توحید واقعی ایک انسان کو عقل مند بناتی ہے، اور شرک ایک انسان کی جہالت کی دلیل ہے، اس کے علم کے نقص کی دلیل ہے، اس کی معرفت کے نقص کی دلیل ہے. لیکن واقعی جب آدمی توحید پر آ جاتا ہے، تو وہ اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ واقعی اس کو عقل مند کہا جائے. آپ سوچیں، ایک آدمی اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزوں کی عبادت کرنے والا بنے، چاہے وہ بت کی صورت میں ہو یا قبر کی صورت میں ہو، اگر وہ اس کو اپنا معبود بنا لے، اس کے آگے جھکنے والا بنے، جس کو اپنے ہاتھوں سے اس نے دفن کیا ہے اس کو اپنی زندگی کے بنانے بگاڑنے والا مانے، جو اپنی زندگی میں خود محتاج تھا، بیمار ہوتا تھا، پریشان ہوتا تھا، اس کے مسائل بھی اٹکے ہوئے تھے، جو اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکا، جو مٹی کا لکڑی کا بنایا ہوا ہے، جو انسان کی تخلیق ہے، انسان کا اپنا بنایا ہوا ہے، اس کے آگے آدمی ہاتھ پسار کے بیٹھا رہے، اس کو نگاہوں سے تکتا رہے کہ اس کے لیے اس کی زندگی کے مسائل کو حل کرے گا، آپ بتائیں اس کو عقل مندی کہیں گے، اس کو جہالت کہا جائے گا؟ یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے، یہ بنیادی عقل کے خلاف ہے کہ ایک آدمی واقعی جس کو محتاج جانتا ہو اس کو اپنی زندگی کے معاملات میں حکم بنائیں، مسائل کا حل کرنے والا بنائیں اور اپنے آپ کو اس کا محتاج بنائیں جبکہ خود وہ اپنے وجود میں اس کا محتاج ہے۔ جو چیز انسان کے بنانے کی محتاج ہو اپنے وجود کے اعتبار سے، وہ انسان کی زندگی کو کیسے بنائے گی، وہ انسان کے مسائل کو کیسے حل کرے گی؟ تو توحید واقعی اس جہالت سے انسان کو باہر نکالتی ہے، وہ مخلوق کو مخلوق کا درجہ دینے والی انسان کو بناتی ہے، وہ واقعی مخلوق کا خالق اللہ رب العالمین اس سے انسان کو جوڑتی ہے، وہ مخلوق کی غلامی سے انسان کو نکالتی ہے۔ توحید اتنی اعلیٰ چیز ہے کہ توحید کے بغیر انسان کی عقل کا اونچا ہونا اور اس کا واقعی عقل مند کہلانا توحید کے بغیر ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں انبیاء نے جب بھی دعوت دی تو اپنی قوم کو شرک کے بارے میں جب بتایا تو انہوں نے کہا تم عقل نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تو کہا قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں، اف لکم افسوس ہے تم پر اور ان پر بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ جو خود محتاج ہیں، تمہارے بنانے کے محتاج ہیں، اپنی جگہ رکے ہوئے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے ہیں، تم ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہو، ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو، ان کو اپنی زندگی کا بنانے والا بگاڑنے والا مانتے ہو، کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ تو جو آدمی شرک کرتا ہے گویا کہ وہ آدمی اپنی اس شرک سے اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ اس کی عقل میں کمی ہے۔ لیکن توحید مخلوقات سے اوپر اٹھ کر آدمی کو خالق کا محتاج بناتی ہے۔ توحید انسان کو یہ سکھاتی کہ جتنی بھی چیزیں ہیں اپنے وجود میں کسی کی محتاج ہیں، وہ جس نے ان کو وجود دیا ہے، وہ جو ان کے صفات کا دینے والا ہے، وہ جو ان کی حاجات کا پورا کرنے والا ہے، واقعی وہ عبادت کے لائق ہے۔ جو محتاج ہے، جو مربوب ہے، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ توحید انسان کو عقیدہ دیتی ہے۔ تو واقعی اگر دیکھا جائے تو توحید انسان کی عقل کا کمال ہے اور شرک انسان کی عقل کا زوال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شرک کرنے والوں کو جانوروں سے بھی تشبیہ دی گئی ہے۔ تو اس آیت سے اور اس نقطے میں یہ بات ہم کو ملتی ہے کہ توحید کے بغیر واقعی آدمی عقل مند نہیں ہوتا ہے۔ توحید انسان کی فطرت والا دین ہے اور شرک فطرت کے خلاف دین ہے۔ شرک انسان کی فطرت کے خلاف ہے، اس کی عقل اور اس کی واقعی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اس کو قتل کرنا ہے، شرک میں مبتلا ہونا ہے۔ یہ دوسری بات ہم کو معلوم ہوئی۔ تیسری بات یہ کہ توحید انسان کو مخلوق پرستی سے نکالتی ہے اور کائنات کی صحیح توجیہ اس کو کرنے والا بناتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ آپ دیکھیں زمین و آسمان، سورج چاند ستارے، یہ پورا نظام چل رہا ہے۔ آج سے پچھلے زمانوں میں اگر آپ دیکھیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے زمانوں میں آپ دیکھیں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ کچھ لوگ چاند کی عبادت کر رہے ہیں، چاند کی پوجا کر رہے ہیں، کچھ لوگ سورج کی، کوئی کسی کی، کوئی کسی کی، کوئی پیڑ کی، کوئی پتھر کی۔ جس سے بھی نفع ہوتا ہے یا جس سے بھی ڈر ہوتا ہے اس کو انسان اپنا معبود بنا لیتا ہے۔ انسان کی تاریخ میں ہمیشہ سے یہ رہا ہے، یا تو کسی کے ڈر کی وجہ سے، یا تو فائدے کی وجہ سے، یا تو عجائبات کی وجہ سے آدمی کسی نہ کسی کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، جو پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے۔ لیکن توحید انسان کو بتاتی ہے کہ تمام صفات، تمام مخلوقات، تمام موجودات اپنے وجود میں اور اپنے باقی رہنے میں اور اپنی صفات کے اعتبار سے، نفع پہنچانے کے اعتبار سے، نقصان پہنچانے کے اعتبار سے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے۔ پیڑ اگر نفع دے رہا ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ تمہارا معبود ہے، وہ اس لیے نفع دے رہا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے اس کو نفع والا بنایا ہے۔ اگر آگ سے نقصان ہوتا ہے تو اس لیے نہیں کہ آگ تمہارے سلسلے میں کچھ قدرت رکھتی ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو قدرت دی ہے۔ بارش برسنا، بادلوں کا گرجنا، بجلی کا کڑکنا، اور اسی طرح سے زمین کا انسان کو پھل اور اناج دینا، اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ تمام مخلوقات اس لیے نہیں کہ یہ ساری انسان کی معبود ہیں، انسان کے اوپر ان کا احسان ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ تمام مخلوقات پر اللہ کی قدرت چلتی ہے، اللہ کے حکم سے انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو یہ انسان کی خادم ہیں، معبود نہیں۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں، زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، پیڑ پودے، مٹی، پتھر، سب کچھ، ہوائیں، بادل، پانی، سمندر، ندیاں، نالے، سب کچھ، یہ سارے کے سارے انسان کے محتاج ہیں، یعنی انسان کے لیے یہ خادم کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ نے ان کو انسان کے لیے ایسا بنایا، انسان ان سے آگے بڑھ کر واقعی اللہ کو پہچاننے والا بنتا ہے، اللہ کی قدرت کا احساس اور احساس رکھنے والا بنتا ہے جب واقعی وہ توحید پر آتا ہے۔ لیکن اگر اس کی زندگی میں توحید نہ ہو تو اپنے خادم کے آگے جھکنے والا بن جاتا ہے۔ اگر زندگی سے توحید نکل جائے تو آدمی خادم کا عبد بن جاتا ہے، یہ اس کے وجود کے لیے ذلت کی چیز ہے۔ بلکہ آپ آج سے پہلے، کچھ سالوں پہلے دیکھیں، کچھ صدیوں پہلے، تو سائنس کی ترقی رکی رہنے کی وجہ بھی یہ تھی کہ انسان جو بھی مظاہر فطرت ہیں، آسمان زمین میں جتنی چیزیں ہیں، ان کی عبادت کرنے والا تھا، ان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، نفع نقصان میں ان کو اپنے سلسلے میں مالک سمجھتا تھا، فیصلہ کرنے والے مانتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سائنس کی ترقی بھی رکی ہوئی تھی، لیکن جب اسلام آیا اور جب توحید آئی تو اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں مسلمانوں نے دیکھا یہ تو سب ہمارے خادم ہیں، ان میں سے کوئی ہمارا معبود نہیں ہے، لہذا اس پر انہوں نے تحقیق کی، اور تاریخ میں وہ سلسلہ شروع ہوا جس کو تحقیق کا دور کہا جاتا ہے، اور سائنس کی ترقی کھلی۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ توحید انسان کو اونچا مرتبہ دیتی ہے، اس کو ذلت اور پستی اور غلامی سے نکالتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے رات، دن اور سورج اور چاند، رات اور دن ایک دوسرے کے بعد آتے جاتے رہتے ہیں، سورج چاند اپنے اپنے محور میں اور اپنے اپنے دائرے میں گردش کر رہے ہیں، یہ سب کچھ خود مختار نہیں ہے، یہ آزاد نہیں ہے، یہ اللہ کے وجود، اللہ کی قدرت، اللہ کی رحمت، اللہ کے علم، اللہ کی حکمت کی دلیلیں ہیں کہ اللہ اتنی قدرت والا ہے کہ اللہ نے ایسی بڑی بڑی مخلوقات بنائی اور ان کو تمہارے پابند کر دیا، تمہارے نفع کے لیے ان کو پیدا کیا، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ومن آیاتہ، جو معبود تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ کی وجود، اللہ کی حکمت اور قدرت کی نشانی بتایا ہے۔ جب ان کو معبود مان لیا جائے تو اللہ تک کیسے پہنچے گا، لیکن جب ان کو خادم مانے گا اور نشانی اور دلیل مانے گا تو واقعی اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے گی۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ، تم سورج کی عبادت مت کرو، تم چاند کی عبادت مت کرو، وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، بلکہ تم اس اللہ کی عبادت کرو، اس ذات کی عبادت کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے، ان کو تم اِیَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر واقعی تم اس کی عبادت گزار۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بتایا کہ مخلوق معبود نہیں ہو سکتا ہے، یہ توحید سے معلوم ہوتا ہے۔ لیکن تاریخ کا پورا دور آپ دیکھیں، اور آج ہی آپ دیکھیں، بلکہ خود امت مسلمہ کا جائزہ آپ لیں، مخلوق معبود کا مقام لیے ہوئے ہیں۔ اس آیت میں بہت مختصر الفاظ میں اللہ نے بتا دیا ہے کہ چاہے کوئی مخلوق کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو، وہ مخلوق ہونے کی وجہ سے معبود کا مقام نہیں لے سکتی ہے، وہ مخلوق ہے، وہ معبود نہیں ہو سکتی، جو مخلوق ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے، یہ ایک دم سمپل ایکویشن ہے اسلام کی۔ جو خالق ہے وہی معبود ہو سکتا ہے، جو تمام چیزوں کا خالق ہے وہی معبود ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُمْ، اس اللہ کی عبادت کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ توحید انسان کی عقل کا ارتقاء ہے، انسان کی کو ذلت سے نکال کر، بندوں کی، مخلوق کی عبادت سے نکال کر، وہ مخلوق کے سے واقعی فائدہ اٹھانے والا بناتی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ توحید سے آدمی میں حوصلہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر قوت اور شجاعت پیدا ہوتی ہے، آپ مثال کے طور پر دیکھیں فرعون کے واقعے میں، جادوگروں کے واقعے میں آپ کو دکھائی دے گا کہ جب تک جادوگر شرک میں مبتلا تھے، فرعون کے دین پر تھے، موسیٰ علیہ السلام کے مقابل کھڑے ہوئے اور اپنے جادو کے اثر سے انہوں نے رسیاں لاٹیاں زمین پر ڈالی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے حکم سے اپنا عصا زمین پر ڈالا، اس عصا نے ان ساری رسیوں کو لاٹھیوں کو نگل لیا، جب واقعی ان کے سامنے آیا کہ یہ حق ہے فوراً وہ سجدے میں گر گئے اور ان کی زبان سے نکلا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ وہ شرک میں پڑے ہوئے تھے، وہ فرعون کی بڑائی میں جینے والے لوگ تھے، وہ اپنے جادو کے دھوکے میں چلنے والے لوگ تھے، وہ حق کے مخالف تھے، لیکن جب واقعی انہوں نے دیکھا کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ جادوگر نہیں ہے، یہ عام انسان نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور انہوں نے جب سمجھا کہ واقعی ان کی دعوت توحید کی ہے، فوراً ان کی زبان سے نکلا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لے آئے ہارون اور موسیٰ کے رب پر، ہم اس ایک اللہ پر ایمان لے آئے جن کی طرف سے یہ رسول بن کر آئے، جس کی طرف سے یہ دونوں رسول بن کر آئے۔ ان کی اس بات پر فرعون کو بہت غصہ آیا، وہ بادشاہ تھا اور اپنے ذہن میں یہ سمجھتا تھا، قال انا ربکم الاعلی، اس کا کہنا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ طاقت کی وجہ سے، دنیاوی اعتبار سے جب آدمی کے ہاتھ میں کچھ اقتدار آ جاتا ہے تو اپنی اصل حیثیت سے بڑا اپنے آپ کو سمجھنے لگ جاتا ہے، یہ ہمیشہ سے انسان کا مرض رہا ہے، یہ ہمیشہ سے انسان کا سائیکولوجیکل پرابلم رہا ہے۔ اس کے پاس پوری طاقت تھی، اپنی طاقت کی زوم میں کہنے لگا، قال آمنتم له قبل ان آذن لکم، مجھ سے اجازت لیے بغیر ہی اس پہ ایمان لے آئے، ایسا لگتا ہے یہ تم ہی میں کا ایک ہے، انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، ایسا لگتا ہے یہ تمہارا بڑا ہے، یعنی یہ جو سارا تم نے ڈرامہ کیا ہارنے کا، شاید اسی وجہ سے کیا کہ یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، لہذا اب میں تم کو یہ سزا دوں گا کہ ایک طرف سے تمہارا ہاتھ اور دوسری طرف سے تمہارا پاؤں کاٹ دوں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور تم کو پیڑ پر میں صلیب دے دوں گا، تمہیں بھی معلوم ہو جائے گا کہ واقعی سزا کس کی بڑی ہے، کون زیادہ طاقتور ہے، کون زیادہ سختی والا ہے۔ فرعون نے ان جادوگروں کو دھمکی دی کہ اگر واقعی تم اس پر ایمان لائے، اگر میری بندگی سے نکل کر تم نے توحید اس کا دین اپنایا، موسیٰ علیہ السلام کا دین اپنایا، توحید پر اگر تم آئے، میں تم کو سزا دوں گا، ایک طرف کا ہاتھ کاٹ دوں گا، ایک طرف کا پاؤں کاٹ دوں گا، اور پیڑ پر ٹانگ دوں گا، صلیب دے دوں گا۔ آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر پہلے یہ جادوگر حق کے خلاف تھے، ابھی ابھی توحید زندگی میں آئی ہے، لیکن واقعی جب توحید اپنی پورے کمال کے ساتھ زندگی میں آتی ہے تو پھر مخلوق حقیر دکھائی دینے لگتی ہے، چاہے اس مخلوق کے پاس کتنی ہی طاقت کیوں نہ ہو۔ ان لوگوں نے، ان جادوگروں نے کہا، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض، جادوگروں کی زبان سے فوراً نکلا کہ جو دلائل ہمارے پاس آئے ہیں، جو دلیلیں حق ہمارے سامنے آیا ہے، اور جو ہمارا رب ہم کو اب معلوم ہوا ہے کہ ہمارا رب وہ ہے، ہمارا معبود کوئی ہے، ہم ان دونوں چیزوں پر، ان دلائل پر اور یہ دلائل جو اس معبود کی طرف رہبری کرتے ہیں، اس خالق پر، ہم تجھ کو ترجیح نہیں دے سکتے، ان کے مقابلے میں ہم تجھ کو نہیں چن سکتے، فاقضی ما انت قاض، تجھ کو جو کرنا ہے کر لے، تجھ کو جو کرنا ہے کر لے، انما تقضی ہذہ الحیات الدنیا، تو اگر کچھ کر سکتا ہے تو بس اس دنیا کی زندگی میں کر سکتا ہے، تو اگر کچھ کر سکتا ہے، تیرے پاس اگر طاقت ہے، تو اتنا بڑا نہیں ہے کہ آخر تک تیری طاقت چلی جائے، تو اتنا بڑا نہیں کہ ہمارے دل پر بھی تیرا زور ہو، فقضی ما انت قاض، تو اس کو جو کرنا ہے کر لے، انما تقضی ہذہ الحیات الدنیا، اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو بس دنیا کی زندگی میں کر سکتا ہے، انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقا، ہم تو ایمان لے آئے ہیں اپنے رب پر، انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ ہماری خطاؤں کی مغفرت کر دے، اور وہ جو جادو ہے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا ہمارا رب ہم کو معاف کرتے ہیں. اور ان کی زبان سے نکلا واللہ خیر وابقا، اللہ سب سے بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. اللہ تو اس سے بہتر ہے، اللہ کی قدرت تیری طاقت سے زیادہ بڑی ہے، تو باقی رہنے والا نہیں ہے، ہمارا رب باقی رہنے والا ہے. آپ دیکھیں جب زندگی میں توحید جادوگروں کی آئی، وہ جادوگر تھے، نبی کے بالمقابل تھے، فرعون کے ماتحت تھے، فرعون کے پاس اپنا مقام تلاش کر رہے تھے، تھوڑی دیر پہلے چاہ رہے کہ ہم کو کیا ملے گا اگر ہم غالب آ جائیں گے. لیکن واقعی جب ان کو اللہ مل گیا، جب ان کے سامنے توحید کے دلائل آ گئے، جب رسول کی رسالت کھل کے سامنے آ گئی کہ برحق ہیں، فوراً اس دین کو قبول کر لیا. اب اس کے بعد جب فرعون ان کو دھمکی دے رہا ہے، اس فرعون کی بھی دھمکی کا ان پر اثر نہیں، کتنا پاور ان کے اندر آ گیا. فرعون ایک طرف سٹ پٹا رہا ہے، قال آمنت له قبل ان اذن لکم، مجھ سے پوچھے بغیر ایمان لے آئے. یہ فرسٹریشن کے الفاظ ہیں، کیونکہ ایمان قلب کا عمل ہے. آدمی کسی دل پہ آدمی کے کنٹرول ہوتا ہے، ایک آدمی کسی پر ایمان لے آئے اس کو اجازت لینی پڑتی ہے، لیکن وہ اپنے اقتدار کے غرور میں اتنا زیادہ پھنسا ہوا تھا، ڈوبا ہوا تھا، کہ اس کا یہ کہنا تھا کہ تم ایمان بھی کسی پر لاتے ہو تو مجھ سے پوچھ کر لانا پڑے گا، اور اگر تم ایسا کرو گے، ایمان لاؤ گے اس پر، اللہ کو مانو گے، توحید اختیار کرو گے، میری بجائے کسی اور طرف بناؤ گے، تو میں تمہیں صلیب دے دوں گا. انہوں نے کہا جھک کرنا ہے کر لیں. یہ طاقت کہاں سے آئی؟ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو آپ دیکھیں، مکہ کی گھاٹیوں میں ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے، تکلیف دی جا رہی ہے، گھسیٹا جا رہا ہے، سینے پر پتھروں کی سلیں رکھی جا رہی ہے، ریگستان میں ان کو بھگایا جا رہا ہے، گھسیٹا جا رہا ہے، مارا پیٹا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، لیکن ان کی زبان سے کیوں نکلتا تھا احد احد؟ کیونکہ دل میں ایمان اتنا قوت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ان کو دوسرے سب حقیر دکھائی دیتے تھے، اور اس کے مقابلے میں، جنت کے مقابلے میں دنیا کی تکلیفیں، جہنم کو کمپیئر کر کے دنیا کی تکلیفیں بہت کم دکھائی دیتی تھی. یہ ایمان جب واقعی زندگی میں آتا ہے، ایک اللہ کی عظمت جب زندگی میں آ جاتی ہے، اللہ کی بڑائی جب آدمی واقعی سمجھتا ہے کہ ہاں سب سے بڑا اللہ ہے، اور اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں، اور ایک اللہ ہی معبود ہے، جھکا اسی کے آگے جاتا ہے، تو باقی سب چھوٹے دکھائی دینے لگتے ہیں. حکومت کی حکومت بھی چھوٹی دکھائی دیتی ہے، ایسے ظالم بادشاہوں کی حکومت جو کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ توحید کی طاقت ہے. تو توحید سے آدمی میں شجاعت پیدا ہوتی ہے. اسی طرح سے توحید کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آدمی واقعی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، تو اللہ اس کا ذمہ لے لیتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. جو آدمی اپنی زندگی کے مسائل کے حل کے لیے اللہ ہی کے سپرد اپنے آپ کو کر دے، اللہ کا وعدہ اس کے لیے ہے کہ اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کے مسائل کو خود حل کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ ہی پر توکل کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو توحید کے فوائد میں سے یہ ہے کہ پھر آدمی کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اپنی زندگی کے تمام مسائل کے حل کے لیے. جب وہ اللہ تعالیٰ ہی کو معبود اور اپنا رب مان لیتا ہے، اور یہ مان لیتا ہے کہ میرے سارے مسائل کا حل کرنے والا اگر کوئی ہے تو صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں، سارے محتاج ہیں، ایک اللہ قادر مطلق ہے، جب اس کی زندگی میں چیز آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو اس کے لیے واقعی سہارا بن جاتا ہے. اللہ دوسروں کے لیے اس کو چھوڑتا نہیں ہے، در در بھٹکنے والا اس کو نہیں بناتا ہے، 50 در پر اس کو سر ٹکانے والا اس کو نہیں بناتا ہے، اس کے مسائل کو اللہ خود حل کرنے والا بن جاتا ہے. لہذا اس آیت میں اللہ نے وعدہ کیا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ. سورہ الزمر میں اللہ نے بات کہی ہے کہ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، یہ سوال کے انداز میں اللہ نے پوچھا ہے کہ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں پر دو چیزیں ہیں. الوابل الصیب میں انہوں نے بات کہی ہے کہ اس آیت میں دو باتیں ہیں، ایک ہے ابدیت اور دوسرے ہے کفایت. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ تو ایک چیز اس میں ہے کفایت اور دوسرے ہے اس میں عبدیت. بندے کی عبدیت جب کمال درجے میں پہنچ جاتی ہے، جس درجے کا یہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے اس درجے میں اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. اللہ کی کفایت اس کے لیے کافی کیوں نہیں ہوتی ہے، تمام نہیں ہوتی ہے، کیوں نہیں ہوتی ہے؟ جب اس کی بندگی میں نقص ہوتا ہے تو اللہ بھی اس کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے. اگر واقعی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، واقعی اللہ کا بندہ بن جائے، شرک کے تمام شائبوں کو ختم کر دے اپنی زندگی سے، شرک سے اپنے آپ کو بالکل پاک صاف کر لے، صرف اللہ کا بندہ بن جائے، تو صرف اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. جو صرف اللہ کو اپنا معبود اور رب نہ بنائے، پھر صرف اکیلا اللہ اس کے لیے کافی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ اس کی مدد بھی نہیں کرتا ہے، پھر اللہ دوسروں کے حوالے اس کو کرتا ہے. لیکن واقعی جب اللہ کے لیے اللہ کو اپنا یہ معبود بنا لیتا ہے، رب مان لیتا ہے، اور اللہ کے سوا دوسری طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے، تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور یہ جو دوسرے لوگ ہیں، اے نبی آپ کو اللہ کے سوا دوسروں سے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اللہ سے، اللہ کے مقابلے میں دوسروں کا نام بتا کر، ان کی قوت اور قدرت کو بتا کر تم کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں. کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ کتنی بھی بڑی طاقت آ جائے، چاہے فرعون ہو اللہ اس کو ڈبو دے گا، چاہے نمرود ہو اللہ اس کو برباد کر دے گا، چاہے آگ میں ڈال دیں اللہ بچائے گا، چاہے کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی ہوتا ہے. اللہ کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، سب کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم دینے سے کام ہوتے ہیں، اللہ کو اسباب اختیار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، تمام چیزیں اللہ کی مرضی کے تابع ہوتی ہیں. جب واقعی عقیدہ بندے کا بن جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے اپنی مدد کے دروازے کھول دیتا ہے. لہٰذا یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں، تو اس کا جواب خود اس بات میں موجود ہے کہ ہاں اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے. لیکن کس بندے کے لیے؟ جو صرف اللہ کا بندہ، جو پچاسوں کا بندہ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو بنا لے، پھر اللہ اس کے لیے کافی نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ اس کو انہی کے حوالے کر دیتا ہے. اسی طرح سے توحید کے فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ توحید دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے. ایک آدمی جب شرکیہ زندگی جیتا ہے تو اس کی پکار بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر زندگی میں توحید ہو تو اللہ کے ہاں اس کی پکار کا ایک خاص مقام ہوتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. جب انسان کی زندگی اس قول کی عملی تطبیق ہو، اس جملے کی عملی تفسیر ہو، تو واقعی اللہ تعالیٰ ہدایت اور نصرت کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے. واقعی وہ اللہ کی نصرت کا استحقاق پیدا کر لیتا ہے، اللہ کی مدد کا حقدار بن جاتا ہے. آپ دیکھیں الفاظ کی ترتیب، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اہل علم نے دو باتیں یہاں پر کہی ہیں، ایک، انسان کی دنیا میں اور آخرت میں دینی اور دنیوی بہت ساری ضرورتیں ہیں، حاجتیں ہیں، لیکن ان حاجتوں سے پہلے اللہ تعالیٰ یہاں پر عبادت رکھی، مطلوب اللہ کی رضا ہے، بندے کی حاجات کی تکمیل نہیں ہے. میں بہت اختصار سے کچھ باتیں کہہ رہا ہوں. اصل مقصد انسان کے وجود کا اپنی ضرورتوں کا پورا کروانا نہیں ہے، کھانا پینا وغیرہ یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. اصل مقصود یہ ہے کہ زندگی میں ایک سانس بھی بندے کو مل جائے، وہ اس سانس کو اللہ کی بندگی میں خرچ کرے. اصل مقصود اللہ کی عبادت ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. اصل رزق کی کوشش، اپنی بقا کی کوشش، اپنی ضروریات کی فراہمی، اصل مقصود یہ نہیں ہے. یہ وسائل اور ذرائع ہیں اس مقصد کی تکمیل کے لیے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا. کھانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ زندگی جو ملے گی اس کو اللہ کی عبادت میں صرف کیا جائے. اپنی زندگی کی بقا اللہ کی عبادت کے لیے، زندگی کے بچانے کے لیے ہے، اپنے لیے نہیں ہے. اس کا وجود، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت انا اول المسلمین. کیوں کہا اللہ نے؟ قل ان صلاتی، اے نبی آپ کہیے میری نماز، میرا جینا، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے. اس کا جینا بھی اللہ کے لیے ہے، اس کا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے. اس کی حیات کی ابتدا، اس کی بقا، اس کی انتہا سب اللہ کے لیے ہے. لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. لا شریک لہ وبذلک امرت، اور اسی کا مجھ کو حکم دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے اس حکم کا اور اللہ کے تمام احکام کا ماننے والا میں. ایاک نعبد ویاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اللہ کی عبادت کرنا زندگی کا مقصد ہے، لیکن اس مقصد کی تکمیل میں انسان کو دنیا میں بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے. بندہ جب واقعی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو وہ اللہ کی مدد کا حقدار بھی بنتا ہے، لہذا پہلی چیز کا کرنا دوسری چیز کے لیے اس کو حقدار بناتا ہے. جو آدمی واقعی عبادت کا حق ادا کرے، واقعی عبادت میں توحید اختیار کرے، وہ اللہ کی استعانت کا حقدار بن جاتا ہے. لیکن جو آدمی اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہے، وہ اللہ کی مدد کا حقدار بھی نہیں بنتا، اللہ کی مدد کو کھو دیتا ہے. لہذا جس آدمی کو اللہ کی مدد چاہیے، جو دوسرے نمبر پر ہے ایاک نستعین، اس کو پہلے نمبر کو پورا کرنا پڑے گا. جب تک واقعی وہ اللہ کا بندہ نہیں بنتا ہے، جب تک واقعی وہ کمال درجے میں توحید اختیار نہیں کرتا ہے، وہ اللہ کی مدد کا حقدار بھی نہیں بنے گا. تو توحید اپنے آپ کو اللہ کی مدد کا حقدار بنانے کا سب سے قوی اور شرطیہ ذریعہ ہے. یہ شرط ہے، اس کے بغیر، جیسے وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، ویسے توحید کے بغیر آدمی کی دینداری نہیں، وہ اللہ کا مقرب نہیں بن سکتا، اللہ کی مدد کا حقدار بھی نہیں بن سکتا. کسی کو دنیا میں کچھ دے دلانا، اللہ کا کچھ عطا کر دینا، اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہے. وہ عطا نہیں ہے دنیا میں کچھ دے دینا، اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ بلکہ شرک کے ساتھ ہو تو اللہ نے فرعون کو بھی دیا ہے. دنیا کا کچھ مل جانا اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہے، وہ عطا نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک چھوٹ اور ڈھیل ہے، جو خود ایک پکڑ ہے، جو خود ایک عذاب ہے، جو غفلت کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو جو آدمی واقعی اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، اللہ کی نصرت کا حقدار بنتا ہے. بلکہ توحید کے کلمات کا ادا کرنا بھی بندے کے لیے اللہ کی نصرت اور دعا کی قبولیت کا دروازہ کھولتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من تعار من اللیل، جو آدمی رات میں بیدار ہو جائے، من تعار من اللیل فقال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور وہ یوں کہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے اپنی ذات و صفات اور عبادت کے حقدار ہونے کے اعتبار سے، وحدہ لا شریک لہ، اس کا اس میں کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک و لہ الحمد، ساری بادشاہی اسی کی ہے اور حمد بھی اسی کے لیے ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، الحمد للہ و سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تمام حمد اللہ کے لیے ہے، اور وہ پاک ہے تمام عیوب سے، اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ سب سے بڑا ہے. یہ کلمات جب زبان سے نکالتا کب؟ رات میں آنکھ کھلی، اور آنکھ کھلی تو اس نے ذکر کیا توحید، اللہ کا کمال، اللہ کی حمد، اللہ کی تمام عیوب سے پاکی، اس کا ہر اعتبار سے واحد ہونا، وحدہ لا شریک لہ. جب توحید کے کلمات زبان سے نکالتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ثم قال، پھر اس کے بعد وہ کہے اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت کر دے، او دعا، یا کچھ اور دعا کرے، چاہے مغفرت کی دعا کرے، نیند کھل گئی بس اتنا پڑھ لیا، اتنا سا کرنے کے بعد توحید کے کلمات کی قدر اللہ کے ہاں اتنی ہے کہ جب یہ کلمات آدمی زبان سے کہتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ سے مغفرت مانگتا ہے، اللہ مغفر لی کہتا ہے، یا فرماتے او دعا، یا کچھ بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، آپ فرماتے استجیب لہ، اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، فَإِن تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَ صَلَاتُهُ، پھر اتنا کرے، اس کے بعد اٹھ کے وضو کر کے نماز بھی پڑھے تو اس کی نماز بھی مقبول ہوتی ہے، وہ نماز اس کی مقبول ہوتی ہے جب وہ اس کے بعد میں اٹھ کے پڑھتا ہے. اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب التہجد میں ذکر کیا ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ توحید کے کلمات کا زبان سے ادا کرنا بھی آدمی کو اللہ سے دعا کرنے کا اور اس کی دعا کی قبولیت کے اعتبار سے اس کو حقدار بناتا ہے. توحید آدمی کو زندگی میں اللہ کی مدد حاصل کرنے کا حقدار بناتی ہے. اللہ سے کچھ بھی مانگ سکتا ہے توحید کی بنیاد پر. توحید کے کلمات آپ سوچیے جس کی پوری زندگی میں توحید ہو کتنا اہم، کتنا قیمتی آدمی ہوگا. صرف چند توحید کے کلمات آدمی زبان سے کہہ رہا ہے اور اس کے بعد اللہ سے کچھ مانگ رہا ہے تو اللہ اس کے قبول کر لیتا ہے دعا کو. جو آدمی ہر وقت اللہ کو اپنے دل میں اللہ کی توحید کو رکھے ہوئے ہو اور ہر معاملے میں توحید کی روشنی میں دیکھتا ہو سوچتا ہو کتنا قیمتی آدمی ہوگا. لہٰذا اس لیے بات معلوم ہوئی کہ دعا توحید سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. اسی طرح سے توحید آدمی کو مصیبتوں سے نجات پانے کے لیے ضروری ہے. اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ مصیبت سے نجات ملے تو توحید کا اقرار اس کے لیے ذریعہ ہے. دنیا میں اللہ کی مدد اس کے لیے آتی ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا اخبرکم بشیء اذا نزل برجل منکم کرب او بلاء من امر الدنیا دعا به فرجع عنه. کہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں, کیا تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی کسی تکلیف میں مبتلا ہو, کرب میں ہو یا کسی بلا میں ہو دنیاوی اعتبار سے, من امر الدنیا, دنیا کی کوئی بھی تکلیف اس کو آئے, پریشانی اس پر آئے, کوئی بلا اس پر آئے, اور پھر وہ ایک دعا اللہ سے کرے تو اللہ اس کی دعا کی وجہ سے, اس کے اس کہنے کی وجہ سے, ان کلمات کی وجہ سے اللہ اس تکلیف کو اس سے دور کر دیتا ہے. کیا میں وہ کلمات تم کو بتاؤں؟ صحابہ نے کہا کہ ضرور بتائیں. آپ نے کہا دعا ذنون, ذنون کی دعا, یونس علیہ السلام کی دعا, مچھلی والے جو مچھلی کے پیٹ میں پھنسے تھے, دعا ذنون لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ کون سے کلمات ہیں؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے ایک آیت پر, جس کو آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. شروعات دعا کس سے ہو رہی ہے؟ اس کلمے سے ہو رہی جو واقعی اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کا اعتراف ہے, سچے معبود ہونے کا اعتراف ہے. لا الہ الا انت, اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, سبحانک تو ہر عیب سے پاک ہے, تو اس بات سے پاک ہے کہ تو بندے پر ظلم کرے, تو اس بات سے پاک ہے, اس عیب سے پاک ہے کہ تو بغیر کسی حکمت کے بندے پر تکلیف ڈالے. اس میں اعتراف ہے اس بات کا کہ اللہ اگر تمہیں تکلیف میں ڈالا ہے تو یہ عیب نہیں ہے, تیری حکمت کا تقاضا ہے, تو نے جو بھی کیا صحیح کیا, تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تمہیں کسی اور سے دعا کر نہیں سکتا, ہمارا معبود تو ہے, دعا عبادت ہے, میں کسی اور سے دعا نہیں کر سکتا. لا الہ الا انت سبحانک, یہ تکلیف جو تم نے ڈالی ہے تو پاک ہے, تو غلط کام نہیں کرتا ہے, تیری حکمت کے خلاف نہیں ہے, تیری حکمت کے مطابق ہے مجھ کو تکلیف میں مبتلا کرنا, لیکن اے اللہ جو بھی تکلیف آئی ہے کچھ نہ کچھ غلطی میں نے کی ہوگی جس کی سزا میں آئی ہے. انی کنت من الظالمین, میں ہی ظالموں میں سے ہوں, میری یہ عمل میں کوتاہی تھی جو تو نے تکلیف میں ڈالا ہے. یہ جو اعتراف ہے اللہ کے معبود ہونے کا, اللہ کی توحید کا, اللہ کے تمام عیوب سے پاک ہونے کا, اپنی تقصیر اور اپنی کوتاہی اور کمزوری کا, یہ جو اعتراف ہے, ان کلمات کا زبان سے ادا کرنا اپنے پورے وجود کی اتفاق کے ساتھ, صرف زبان سے نہیں اپنے پورے وجود سے آدمی جب یہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف سے نجات دیتا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث کو امام ابن ابی الدنیا نے کتاب الفرج میں ذکر کیا اور امام حاکم نے بھی ذکر کیا ہے. اسی طرح سے ترمذی وغیرہ میں بھی حدیث موجود ہے. اسی طرح سے آپ نے فرمایا کلمات الفرج, راحت اور آسانی کے کلمات کیا ہیں؟ کوئی بھی آدمی تکلیف میں پھنسا ہو اس سے اگر باہر نکلنا ہے تو کیا کلمات ہیں جن سے وہ باہر نکل سکتا ہے؟ وہ توحید کے کلمات ہیں. کیا کلمات ہیں؟ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, الحلیم جو بڑا حلیم ہے, نرم ہے, الکریم بڑا شریف ہے, بہت اونچا ہے, بہت سخی ہے, بہت بھلائی کرنے والا ہے. لا الہ الا اللہ العلی العظیم, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ سب سے اونچا ہے, بہت عظمت والا ہے, العظیم. لا الہ الا اللہ رب السماوات السبع ورب العرش الکریم, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ آسمانوں کا, ساتوں آسمانوں کا رب ہے, اور رب السماوات السبع ورب العرش الکریم, اور وہ بہت ہی شرف والے عرش کا بھی رب ہے. عرش اس کا محتاج ہے, وہ عرش کا محتاج نہیں, وہ عرش کا بھی خالق ہے, مالک ہے, عرش کو تھامے ہوئے ہے. عرش اللہ کو تھامے ہوئے نہیں ہے, اللہ عرش پر مستوی ہے لیکن عرش خود اللہ کا محتاج ہے. یہ دیکھیں لا الہ الا اللہ, توحید کے کلمات زبان سے نکالنا. آپ نے فرمایا کلمات الفرج, کلمات الفرج آسانی راحت مشکل سے نکلنے کے کلمات توحید کے کلمات ہیں. تو انسانی زندگی پر اثرات میں سے توحید کے فوائد میں سے یہ ہے کہ دنیا میں جب بندہ موحد مصیبت میں پھنستا ہے, جب اپنی زبان سے اپنی توحید کا اقرار کرتا ہے اور ان کلمات کا اظہار کرتا ہے, اللہ کو پکارتا ہے, اللہ اس کو مصیبت سے نکالتا ہے. اسی طرح سے توحید زمین میں اقتدار کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ توحید والے بندوں کو دنیا میں اقتدار دیتا ہے. توحید کے بغیر دنیا میں اقتدار نہیں ملتا, یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے اور ان لوگوں سے جو ایمان کے ساتھ نیک اعمال کریں, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, کہ زمین میں ان کو وہ اقتدار عطا کرے گا, زمین میں ان کو خلافت دے گا. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, دوسروں کو ہٹا کے اللہ تعالیٰ ان کی جگہ ان کو اقتدار دے گا. کن کو؟ جو ایمان و عمل کی کا ثبوت دے. کم استخلف الذین من قبلہم, ویسے ہی جیسے ان سے پہلوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں اقتدار دیا تھا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے زمین میں تمکین اور ٹھہراؤ اور بقا عطا کرے گا. دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, اس دین کے لیے جس سے اللہ راضی ہے, ان کا دین زمین میں قائم اللہ تعالیٰ کر دے گا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور ان کے خوف کو بدل کر اللہ تعالیٰ ان کو امن عطا کرے گا. خوف کے حالات ہٹا کر اللہ تعالیٰ امن کے حالات پیدا کرے گا. کن لوگوں کے لیے ہے؟ وہ کیا کریں گے اقتدار کے بعد, کیا کریں گے, اور یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اقتدار دے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا, یہ لوگ وہ ہیں جو میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. یَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا, وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, اور اس کے بعد بھی اگر کوئی کفر کرتا ہے تو یہی لوگ فاسق ہیں, یہی لوگ اللہ کے حدود سے باہر نکلنے والے ہیں. یہ سورہ النور کی آیت نمبر 55 ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ واقعی زمین میں اقتدار کے لائق اگر کوئی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اقتدار دے, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اقتدار پانے کے بعد اللہ ہی کی عبادت کرے, اس کے ساتھ شرک نہ کرے. واقعی زمین میں اقتدار کے لائق موحدین ہیں, اور اللہ ایسوں کو مدد کرتا ہے, ایسوں کو اقتدار دیتا ہے. تو معلوم ہوا کہ توحید زمین میں اللہ کی نصرت اور اقتدار کا ذریعہ ہے, اور واقعی زمین میں اگر کوئی اقتدار پا سکتا ہے, طاقت اور حکومت پا سکتا ہے, تو وہ توحید کا, توحید کرنے والا اس کا حقدار ہے, توحید کا اہتمام کرنے والا اس کا حقدار ہے. اسی طرح سے توحید سے انسان کے گناہوں کی بھی مغفرت ہوتی ہے, یقینی طور پر مغفرت ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من جلس فی مجلس فکثر فیہ لغطہ, جو آدمی کسی مجلس میں بیٹھے اور اس سے یہاں وہاں کی بہت ساری باتیں زبان سے اس کی نکلیں, بد احتیاطی اس میں ہو جائے, فقال قبل ان یقوم من مجلسہ ذلک, وہ اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ کلمات پڑھ لے. کچھ کلمات ہیں آپ نے بتایا کہ یہ زبان سے اس کی نکلے, کیا چیز؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک, اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں, تو ہمارا رب ہے, ربنا وبحمدک, تیری حمد کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتے ہیں, تو تمام عیوب سے پاک ہے اور ساری خوبیوں والا ہے, ان دونوں اعتبار سے تیری ہم بڑائی بیان کرتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, اشہد ان لا الہ الا انت, میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور واتوب الیک, اور اے اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں, اے اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں. جب توحید کے کلمات کو زبان سے نکالتا ہے, جب اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان کرتا ہے, جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا غفر له ما كان في مجلسه ذلك, اس مجلس میں جتنی بھی خطائیں جو بھی برائیاں اس سے ہوئی تھیں اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتا ہے. تو گناہوں کی معافی میں توحید کا بہت بڑا دخل ہے. ایک آدمی جب توحید کا اہتمام کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. بلکہ اگر ایسا ہو جائے کہ کوئی آدمی گناہوں کی وجہ سے اللہ اس کو معاف نہ کرے, اس کے گناہوں کو اللہ معاف نہ کرے, لیکن یہ توحید والا ہے, اگر یہ جہنم میں بھی چلا جائے تب بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہوگا. توحید والا گناہگار بھی ہو سکتا ہے, اور اس کا گناہ ایسا ہو کہ اللہ اس کو معاف نہ کرے, اور اس کی سزا میں اس کو جہنم میں ڈال دے تب بھی وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جہنم سے بھی نکالے گا جس کے پاس توحید ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعذب ناس من اہل التوحید فی النار حتی یکون فیہا حمما، اہل توحید جہنم میں جائیں گے، جہنم کی آگ میں جائیں گے، اس میں ان کو عذاب ہوگا۔ بعض اہل توحید ایسے ہوں گے یہاں تک کہ اتنا عذاب ہوگا کہ وہ جل کے کوئلے کی طرح ہو جائیں گے، کوئلے کی طرح ہوں گے، لیکن آپ فرماتے ہیں ثم تدرکهم الرحمۃ فیخرجون، لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت ان کو پائے گی تو ان کو وہاں سے نکالا جائے گا۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ توحید اگر واقعی انسان کی زندگی میں ہو، جہنم میں جانے کے بعد بھی وہ اللہ کی رحمت کا حقدار ہوتا ہے۔ جہنم میں اللہ کا عذاب ہے لیکن جہنم میں جانے کے بعد بھی وہ اللہ کی رحمت کا حقدار ہوتا ہے، اسی لیے حدیث کے الفاظ کیا ہیں، ان کو عذاب دیا جائے گا، ثم تدرکهم الرحمۃ، پھر بھی ان کو اللہ کی رحمت پائے گی، اللہ کی رحمت کا حصہ ان کو ملے گا، وہ جہنم سے نکالے جائیں گے۔ اس حدیث کو امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ فرماتے ہیں حدیث میں جس کو امام احمد نے روایت کیا اور ابن ابی عاصم نے السنہ میں ذکر کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ فر ایک لمبی روایت ہے، آپ نے فرمایا وہ فرغ اللہ من حساب الناس، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کے حساب سے فارغ ہوگا، وہ فرغ اللہ من حساب الناس وَأَدْخَلَ مَنْ بَقِيَ مِنْ أُمَّتِي النَّارَ مَعَ أَهْلِ النَّارِ، اور باقی جو میری امت کے لوگ بچے ہوں گے ان کو جہنمیوں کے ساتھ دوسرے جہنم میں جانے والوں کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، کفار مشرکین منافقین یہ بھی جہنم میں جائیں گے اور میری امت کے کچھ لوگ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ فَيَقُولُ أَهْلُ النَّارِ، جہنمی لوگ ان توحید والوں سے کہیں گے مَا أَغْنَى عَنْكُمْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ اللَّهَ لَا تُشْرِكُونَ بِهِ شَيْئًا، تم کو کیا فائدہ ہوا، تم اللہ کی عبادت کرتے تھے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے، کیا فائدہ ہوا تمہاری اس توحید سے، شرک سے بچ کے تم کو کیا فائدہ ہوا، توحید کا اہتمام کرنے سے تم کو آخر کیا ملا، تم بھی جہنم میں ہو ہم بھی جہنم میں۔ ما اغنى عنکم انکم کنتم تعبدون اللہ لا تشرکون بہ شیئا، کیا فائدہ ہوا کہ تم اللہ کی عبادت کرتے تھے شرک نہیں کرتے تھے، کیا فائدہ ہوا اس کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَقُولُ الْجَبَّارُ، جبار اللہ رب العالمین اس پر کہے گا فَبِعِزَّتِي لَأُعْتِقَنَّهُم مِّنَ النَّارِ، میری عزت کی قسم میں ان کو ضرور جہنم سے آزاد کر دوں گا، فَبِعِزَّتِي اپنی عزت کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کہے گا لَأُعْتِقَنَّهُم مِّنَ النَّارِ، میں ان کو یقیناً ضرور بھی ضرور ان کو جہنم سے میں آزاد کر دوں گا، فَيُرْسِلُ إِلَيْهِمْ فَيَخْرُجُونَ، اللہ تعالیٰ ان کی طرف فرشتوں کو یاد بھیجے گا اور ان کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ توحید اتنی قیمتی چیز ہے کہ اگر اہل کفر اہل شرک جہنمی مومن اور موحد کو اگر تانا دیں گے تو اللہ کا رشتہ ان بندوں سے اتنا قوی ہوگا کہ ان کی بے عزتی پر، ان کے تانے پر، ان کی تحقیر پر، جہنمیوں کے تانے پر، کفار مشرکین کے تانے پر اللہ کو بہت غصہ آئے گا، اللہ کی غیرت جوش میں آئے گی، یہ کتنے بھی گناہگار کیوں نہ ہو یہ توحید والے ہیں، جب اہل شرک ان کے توحید کی وجہ سے ان کی تحقیر کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال دے گا۔ اسی لیے قرآن کریم کی اس آیت میں آپ کو ملے گا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک وقت آئے گا کہ کفر کرنے والے اس بات کی بہت تمنا کریں گے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے، لو کانوا مسلمین، کاش وہ مسلمان ہوتے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب گناہگار توحید والوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا، اب یہ کہیں گے کہ کاش ہمارے پاس اسلام ہوتا، کاش ہمارے پاس ایمان ہوتا، کاش ہمارے پاس توحید ہوتی تو ہم بھی ایک نہ ایک دن نکلتے، لیکن اب جہنم سے نکلنے کا کوئی وسیلہ اور کوئی ذریعہ اور کوئی سبب ہمارے پاس نہیں ہے، لہذا وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ عذاب میں پڑے رہیں گے۔ تو توحید کے فوائد ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے فائدے ہیں، اور اس سے انسان کی ذہنیت پر، اس کے طرز حیات پر، جس میں تقویٰ بھی ایک چیز ہے کہ جب واقعی اللہ کے بارے میں آدمی کا عقیدہ صحیح ہو جاتا ہے، اللہ کا استحضار اس کو پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کی قدرت اور اللہ کے سننے دیکھنے کے سلسلے میں دل میں یقین پیدا ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں تقویٰ آ جاتا ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے، وہ گناہوں سے بچنے والا بنتا ہے، سماج میں اگر خیر آ سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے کمال درجے میں اعتراف اور عقیدے ہی سے آ سکتی ہے، ورنہ قانون کی حد تک ایک آدمی جہاں قانون کی پہنچ ہوتی ہے گناہوں سے بچتا ہے، لیکن جہاں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے یا جہاں خود اس کے پاس قانون کی طاقت اور وسیلہ اور ذریعہ ہے وہ آدمی دوسروں پر ظلم کرنے لگ جاتا ہے. لہذا اگر واقعی ہم چاہتے ہیں کہ سماج اور معاشرہ صحیح بنے تو سماج کو اللہ سے ڈرنے والا, ایک اللہ کو مان کر ہر وقت اللہ تعالیٰ کے بارے میں خوف اور اللہ سے امید رکھنے والا بنانا پڑے گا, تبھی جا کر بغیر کچھ نام کے نیکی کرنے والے پیدا ہوں گے اور تبھی جا کر اللہ کے ڈر سے ڈر کے یعنی اللہ کے خوف سے گناہ سے رکنے والے پیدا ہوں گے. توحید کے بغیر سماج میں امن اور خیر نہیں آ سکتی ہے. واقعی کمال درجے کا سماج اگر ہم کو بنانا ہے جس میں خیر اور بھلائی ہو, فلاح ہو, ہر ایک دوسرے کا ہمدرد ہو اور نام و نمود کی بجائے نیکی کرنے والے اور قانون کی بجائے صرف اللہ سے ڈر کے گناہ سے رکنے والے, اگر ایسا سماج ہم کو چاہیے تو توحید ہی اس کی ابتدا ہے, اس کے بغیر اور کوئی شروعات نہیں ہے. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم.